کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. ہمارا یہ سلسلہ شرعی مسائل کی آگاہی پر مشتمل ہوتا ہے. دار الافتاح اہل سنت کے مفتیان کرام اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور پوچھے جانے والے سوالات کا شرعی حل ارشاد فرماتے ہیں. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کالز ہمارے پاس کچھ موجود ہیں, پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
میرا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز یا 2 رکعت والی نماز کے آخری قعدہ میں اگر مقتدی یا امام جو ہے وہ التحیات للہ کے کچھ الفاظ مس کر جائے, بھول جائے اور آگے درود شریف اور رب جالنی پوری پڑھ لے تو کیا اس کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے؟
جی,
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے نماز کے متعلق سوال پوچھا کہ قعدہ میں اگر التحیات کے کچھ الفاظ رہ جائیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں, پہلا قعدہ ہو جیسے 2 رکعت والی نماز, 4 رکعت والی نماز ہے, 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں پھر 4 رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں, تو پہلا قعدہ ہو یا آخری قعدہ ہو, اس میں تشہد پڑھنا یعنی التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے.
ٹھیک ہے,
اگر کسی قعدے میں جو ہے وہ تشہد کا کچھ حصہ رہ گیا, کچھ الفاظ بھول گئے, تو اس صورت میں جو ہے وہ سجدہ سہو واجب ہوگا,
سجدہ سہو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, درود پاک وغیرہ سے تو اس کا تعلق نہیں, التحیات سے کہاں تک مراد ہے؟
عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیں.
مکبر ہو اور امام کی بھی آواز سنائی دے رہی ہو اور مکبر کی, تو کس کی اطلاع کرنی چاہیے؟
جی حضور, مکبر کیا ہوتا ہے تھوڑا یہ بھی ارشاد فرمائے تاکہ جس کو معلوم نہیں پتہ چلے.
دیکھیں, امام کے پیچھے جو تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے, یعنی امام تکبیرات انتقالات کہتا ہے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ, پھر پیچھے سے کوئی بلند آواز سے کہتا ہے ربنا لک الحمد, بعض جگہ اس کی حاجت ہوتی ہے کہ امام کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مکبر کھڑے کیے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر امام کی آواز آ رہی ہو اور مکبر کی آ رہی ہے تو کس کی پیروی کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں امام کی ہی کرنا چاہیے, خصوصی طور پہ فی زمانہ جو ہے عمومی طور پہ ہر ایک اپنے طور پہ مکبر بن جاتا ہے, اچانک جو ہے وہ لائٹ چلی جاتی ہے, بعض اوقات آواز نہیں پہنچتی, سبھی تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ بعض کی تکبیرات میں بھی مسائل ہوتے ہیں کس طرح وہ تکبیرات کہتے ہیں, تو بہتر یہی ہے امام کی آواز آ رہی ہے تو امام کی آواز کو فالو کرتے ہوئے نماز پڑھیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کون سنائی.
2 سال پہلے ایک بچی کا نکاح ہو گیا تھا, اب اس کی جو ہے نا طلاق ہو گئی ہے, انہوں کے مقصد ان کی رخصت نہیں ہوئی تھی, وہ بیٹی اپنے ہی مانا اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی, تو اس صورت میں وہ جو لڑکی ہے اس کو عدت کرنی چاہیے, اور یہ طلاق کی عدت کتنی ہوتی ہے؟
دیکھیں, جس عورت کو کا صرف نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں ہی تھی, شوہر سے کبھی ملاقات نہیں کی, کبھی تنہائی ہوئی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے رخصتی نہیں ہوئی اور خلوت بھی نہیں ہوئی اس سے پہلے جو ہے اگر شوہر نے طلاق دے دی ہے تو ایسی صورت میں اس عورت پر عدت لازم نہیں ہوگی.
خلوت سے کیا مراد ہے؟
تنہائی.
اچھا,
یعنی شوہر کے ساتھ تنہائی ملی ہو.
ٹھیک ہے,
تو ایسی تنہائی بھی نہیں ملی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ بچی اپنے گھر میں ہی تھی نکاح کے بعد اور جو ہے وہ رخصتی ابھی ہوئی نہیں اور جو ہے وہ طلاق دے دی, تو ایسی صورت میں اس پر عدت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اب انہوں نے سوال یہ بھی پوچھا کہ طلاق والی کی عدت ہوتی کیا ہے. اب جس کی رخصتی ہو چکی ہو, خلوت سیاح ہو چکی ہو, اس کے بعد اگر طلاق دی ہے تو اس کی عدت ہوتی ہے. اور طلاق والی کی عدت میں تفصیل یہ ہے, اگر تو وہ عورت حاملہ ہے, حمل سے ہے, چونکہ حالت حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے, تو اس کی عدت جو ہوگی بچہ پیدا ہونے تک ہوگی.
ٹھیک.
اور اگر وہ عورت ایسی ہے جس جو حائضہ ہے, جس کو حیض آتے ہیں, ماہواری آتی ہے, تو اس کی عدت ہوگی 3 حیض, 3 ماہواری. اس میں دنوں کی قید نہیں ہے, 2 مہینے میں بھی آ سکتے ہیں, 3 مہینے میں بھی زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. اگر تو اس کو ماہواری نہیں آتی اس وجہ سے کہ بھی وہ چھوٹی ہے کہ ماہواری آنا شروع نہیں ہوئی, یا اتنی بڑی عمر ہو چکی ہے کہ اب بالکل ماہواری آنا ختم ہو چکی ہے, 55-60 سال عمر ہوگی, تو ایسی صورت میں اس کی عدت جو ہوگی وہ 3 ماہ ہوگی, 3 مہینے عدت ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا, ایسی صورت میں حق مہر کا کیا ہوتا ہے؟ رخصتی نہیں ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی, حق مہر دینا پڑے گا؟
جی بالکل, حق مہر دینا پڑے گا, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن چونکہ رخصتی سے پہلے جو ہے وہ طلاق ہوئی ہے, خلوت سے چھونے سے پہلے طلاق ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے آدھا حق مہر دینا ہوگا, یعنی جتنا حق مہر مقرر ہوا ہے. مثال کے طور پہ حق مہر جو ہے وہ 50,000 مقرر ہوا تھا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی, طلاق دے دی, تو 25,000 روپے حق مہر دینا ہوگا.
پہلا اس میں شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ نماز اشراق کا اور نماز چاش کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ ارشاد فرمائیں.
نماز اشراق اور نماز چاش کا وقت جو ہے سورج نکلنے کے, سورج کے بلند ہونے کے بعد, یعنی اندازاً 20 منٹ کے بعد جو ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے کہ دوسری یا تیسری یا چوتھی, پہلی کے علاوہ جتنی بھی رکعتیں ہیں, ان میں جب کھڑے ہوں تو فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ سورہ فاتحہ سے پہلے
دیکھیں, چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے.
ٹھیک ہے, پڑھ سکتے,
مطلب پڑھنا چاہیے, سنت ہے. اگر کسی نہ پڑھے نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگا. تو چاروں رکعتوں میں الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے, اور الحمد شریف کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا.
نامحرم لڑکیوں کو پڑھانا, ٹیچ کرنا, درس و تدریس کرنا, یہ کیسا ہے؟ کیا اس کی روزی حرام ہوگی؟
جس طرح اس اسکول اور کالجز میں پڑھایا جاتا ہے, مخلوط تعلیمی سسٹم ہوتا ہے, کو ایجوکیشن ہوتا ہے, کوشن ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر بالغ مرد ہیں یا بالغ عورتیں ہیں, یعنی بالغ لڑکا اور لڑکی ہیں, تو اس کو تو نہیں پڑھا سکتے کیونکہ پردے کا ماحول کا ہوتا نہیں ہے سسٹم, وہاں پر ایسا معاملات ہوتے نہیں ہیں. تو اگر کوئی خاتون ہے وہ پڑھاتی ہیں کسی اسکول یا کالج میں, تو وہ بالغ بچوں کو نہیں پڑھا سکتی, بالغ لڑکوں کو نہیں پڑھا سکتی, یہ جائز نہیں. اسی طرح کوئی سر ہیں وہ اگر اسکول اور کالج میں پڑھاتے ہیں تو بالغ بچیوں کو نہیں پڑھا سکتے.
ٹھیک ہے.
تو اس طرح کو ایجوکیشن میں جو پڑھانا یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
البتہ روزی کو حرام نہیں کہیں گے,
روزی حلال ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. وہ جو فیل ہے دیکھنے کا اور یہ
سارے معاملات وہ جائز نہیں ہے, اس پر لازم ہوگا اس کو چھوڑ دے. اور ایسی جگہ تعلیم ہو جہاں مخلوط نہ ہو, عورت عورت کو ہی پڑھائے, مرد مرد کو ہی, بالغ بچوں کو ہی پڑھائے.
بالوں میں وگ لگانے کے حوالے سے ہے کہ کیا اسلامی بہن بالوں میں وگ لگا سکتی ہیں؟
دیکھیں, اگر تو انسانی بالوں کی وگ ہے اور عمومی طور پہ انسانی بالوں کی وگ بھی ملتی ہے,
ٹھیک ہے,
تو انسانی بالوں کی وگ لگانا یہ جائز نہیں ہے.
یہ لگانے کی اجازت نہیں, مرد عورت دونوں
دونوں کے لیے ہی حکم.
ٹھیک ہے.
عام ہے آرٹیفیشل بنائی جاتی ہے تو وہ لگانے میں حرج نہیں ہے, لیکن جو انسانی والوں کی وگ ہے وہ لگانا جائز نہیں.
ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ جو آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے اس کا کوئی وقت مقرر ہے, اور یہ کتنی تعداد میں پڑھی جائے, اور یہ کتنے کس ٹائم پہ پڑھی جائے؟
جی آیت کریمہ,
دیکھیں آیت کریمہ کا کوئی وقت تو مقرر ہے ہی نہیں.
ٹھیک ہے.
جب بھی چاہیں پڑھیں اور جتنی تعداد میں پڑھیں. ہاں اگر کوئی کسی خاص وظیفے کے طور پر پڑھ رہے ہیں, اگر انہوں نے کہیں کتاب میں پڑھا ہے یا جنہوں نے کسی صاحب نے بتایا ان کو اس کی اتنی تعداد میں پڑھا جائے, تو پھر اس کی تعداد کی پابندی کی جائے, ورنہ شرعی طور پہ کوئی اس کی پابندی نہیں.
ٹھیک ہے.
میاں بیوی اور ان کے تین بچے, اور پھر شوہر کی وفات ہو گئی تو خاتون نے اپنے مرحوم شوہر کے سگے بھائی کے ساتھ نکاح کر لیا. تو کیا اب یہ جو موجودہ شوہر ہے یہ ان بچوں کی وصیت کے اندر اپنا نام لکھا سکتا ہے, جبکہ انہوں نے فتویٰ لیا ہوا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چچا آزر کا حوالہ ہے. مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائے.
جی, ان کو بھی والد کہا تھا شاید.
جی جی بالکل. دیکھیں قرآن پاک میں تو ہے جیسے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے فرمایا کہا. تو یہاں آزر جو ہے ان کا چچا تھا, اور یہ تقریباً ہر جگہ ہی معمول ہے, پہلے بھی یہی تھا, اب بھی ایسا ہے کہ چچا کو والد کہہ دیا جاتا ہے,
باپ کہہ دیا جاتا,
باپ کہہ دیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ ردو علیہ ابی, تو یہاں ابھی والد کے جو الفاظ کہے گئے ہیں وہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے گئے ہیں. تو یہ معمول ہے, اس طرح ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے جو تایا ہوتے ہیں ان کو ابا کہہ دیتے ہیں, بڑے ابا کہہ دیتے ہیں, چاچا کو والد کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بات ہے ولدیت کی طور پہ منسوب کرنا,
صحیح,
یہ شرعی طور پہ اجازت نہیں, نہ ان بچوں کے لیے جائز ہوگا کہ جب ان سے پوچھا جائے یا لکھنے والی بات آئے تو ولدیت میں اپنے چچا کا نام لکھیں, یہ جائز نہیں, یہ حرام ہے. کہ والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا یہ حرام ہے. ویسے کہہ دینا والد ابو کہہ دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں, جیسے اپنے چچاؤں کو تایا کو لوگ کہہ دیتے ہیں, ابا کہہ دیتے ہیں, بڑے ابو کہہ دیتے ہیں, تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات جب لکھنے کی آئے گی, کہلوانے کی آئے گی, پوچھا جائے گا کہ آپ کے والد کون ہیں, تو انہیں اپنے والد کا ہی نام, اصل والد کا ہی نام بتانا ہوگا, اور ولدیت میں بھی اصل والد کا ہی نام لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, ان کے چچا ہیں لیکن بطور ولدیت کے ان کا نام لکھنا یہ جائز نہیں, حرام ہے.
سرپرست کے خانے میں لکھ,
ہاں سرپرست کے طور پہ لکھ سکتے ہیں, ولدیت کے طور پہ اصل والد کا ہی نام لکھا جائے.
ٹھیک ہے, گارڈین ہے, سرپرست ہیں تو کر سکتے ہیں. سوال یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو بے پردگی کرنے کا حکم دے کہ بے پردہ چلو میرے ساتھ بائک پر بیٹھ کے چلو اور اس طرح کی چیزیں, دوپٹے کے بغیر باہر نکلو, تو اب وہ کیا کرے, حکم مانے گی؟
بالکل نہیں مانے گی, کیونکہ شوہر کے حکم کی اطاعت جب کرنی ہے جب اس کا کوئی حکم شریعت کے خلاف نہ ہو.
ٹھیک ہے,
جس کام میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو اس کام میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں. اب پردے کا تو شرعاً حکم ہے,
ٹھیک ہے,
قرآن و حدیث میں, تو اگر وہ بے پردگی کا کہتا ہے تو شرعی طور پہ اس کی بات ماننا ہی جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
لہٰذا وہ پردہ کرے گی اور اس کی بے پردگی کا جو حکم ہے اس پر عمل نہیں,
وہ یہ نہیں دعویٰ کرے گا, یہ شور نہیں مچائے گا کہ میری نافرمانی کر دی ہے اور اس کی بنا پر اس پہ ظلم و ستم بھی,
اس کی نافرمانی, یہاں تو شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کے حکم ماننے میں. اول تو اس کا یہ حکم دینا جائز نہیں ہے, اور جو ہے شور بیوی کو اس کی اطاعت کرنا بھی اس معاملے میں جائز نہیں, بلکہ اس کو شریعت کے معاملے میں شریعت کی ہی پاسداری کرنی ہوگی اور پردہ کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے حضور. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ میت کے کپڑے پھاڑ کر اتارنا کیسا ہے, کہ جب اس کو غسل کا وقت آئے تو کاٹ دیے جائیں.
دیکھیں عمومی طور پہ اس کی حاجت ہوتی ہے.
اچھا,
جیسے قمیض عام طور پہ اتارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بعض میتوں کے جسم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اترنی ہوتے, اترنی تو ضرورت جو ہے کاٹنے میں حرج نہیں ہے,
اگر ممکن ہو تو پھر اتار کر
اتار دیے جائیں.
ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ایک اور کال چلائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ نماز ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟
نماز ظہر کا وقت,
دیکھیے نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ عصر تک رہتا ہے, یعنی عصر کا وقت شروع ہونے تک جو ہے نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, اور اس سے مراد عصر کی اذان نہیں ہے,
عصر کا
جو وقت ہوتا ہے کہ اتنے بجے وقت ختم ہو گیا ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے. تو اس کے لیے جو نقشے ہیں نظام الاوقات کے, جو کہ جس میں ٹائمنگ لکھی ہوتی ہے اتنے بجے سے اتنے بجے تک, مساجد میں بھی موجود ہوتے ہیں, ان پر جو وقت لکھا ہو اسی کا اعتبار کیا جائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس توقید کی جانب سے پاکستان کے بہت سارے شہروں کے الحمدللہ چھوٹے سائز کے نقشے جو ہیں نظام الاوقات نمازوں کے وہ شائع ہو چکے ہیں, ہم ان کو گھروں کے اندر بھی لگا سکتے ہیں, اور الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی ان کو اپنے گھروں میں دکانوں میں بھی آویزہ کرتے ہیں. پہلے تو یہ عموماً صرف مساجد ہی میں نظر آتے تھے, لیکن اب یہ گھروں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں, تو ان کو حاصل کیجئے. مکتبۃ المدینہ جو آپ کے شہر کا ہے اس پر رابطہ کیجئے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اگر بڑے شہر ہیں تو تقریباً ان کے نقشہ جات شائع ہو چکے, ورنہ الحمدللہ اس کے حوالے سے ایک موبائل اپلیکیشن بھی موجود ہے نظام الاوقات کے حوالے سے, اس میں بہت سارے مقامات کے نقشہ جات موجود ہیں. آپ اپنے شہر کا نام سلیکٹ کیجئے اور اس کے بعد نقشہ نکال لیجئے, اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ کر سکتے ہیں, اور موبائل کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. پلے اسٹور پر دعوت اسلامی ایپس لکھیں گے تو دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے جتنی بھی اپلیکیشن بنائی ہیں وہ ساری کی ساری انشاءاللہ وہاں پر شو ہو جائیں گی. تو اس میں نظام الاوقات یا اوقات الصلاۃ کے نام سے یہ اپلیکیشن آپ کو مل جائے گی, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے انشاءاللہ عزوجل, اس کے بے شمار فوائد آپ کو ظاہر ہو جائیں گے. ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے حق میں نکاح کے ٹائم حق مہر ادا کرنا ہوتا ہے, اس کی مقررہ قیمت کتنی بنتی ہے عام آدمی کے لیے؟
جی عام آدمی کے لیے اور یا کسی بھی کے لیے کیا بنے گا؟
دیکھیں شریعت مطہرہ نے مہر کی جو مقدار بیان کی ہے, کم سے کم مہر کی تو مقدار بیان کی ہے,
ٹھیک ہے,
کہ اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا,
ٹھیک ہے.
زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی شرح نے مقدار بیان نہیں کی. اب کم سے کم جو مہر ہے وہ کہلاتا ہے 10 درہم.
10 درہم.
10 درہم ہوتے ہیں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت,
ٹھیک ہے, گرام
تقریباً 31 گرام بنتا ہے, یعنی 30.618 گرام تقریباً 31 کے دیں,
ٹھیک ہے.
وہ فی زمانہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے 2500 کے اندر اندر ان دنوں میں پاکستان کے اعتبار سے. تو جب بھی مہر مقرر کرنا ہو تو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ چاندی کی قیمت کیا ہے,
ٹھیک ہے.
یہ فگر یاد کر لیں کہ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی,
31 گرام چاندی,
31 گرام چاندی کے آسانی کے طور پہ کر لیں,
ٹھیک ہے.
اس کی اس سے کم جو ہے مہر نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے اس سے کم مہر رکھا تو وہی جو ہے 31 گرام کے قریب جو بھی 10 درہم ہے اس کی جو مہر کی قیمت بنتی ہے وہی دینا لازم ہوگا,
ٹھیک ہے.
لیکن زیادہ سے زیادہ شرح نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی. ازواج مطہرات کے حق مہر 500 درہم تک بھی تھے. بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر جو ہے ایک روایت کے مطابق 150 تولہ چاندی تھا. تو لہٰذا زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن مہر اتنا رکھا جائے کہ جس کی ادائیگی آسانی سے ہو اور دینے کا بھی ارادہ ہو.
صحیح.
اور شادی کے موقع پر ہی فوری حق مہر دینا لازم نہیں ہوتا,
ٹھیک ہے.
وہ اسی لوگوں کے ذہن میں یہ سوار ہے کہ فوری دینا ضروری ہے, اسی لیے جو ہے وہ پہلے معاف کروا دیتے ہیں.
جی جی.
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حق مہر نہ دیا تو باقی معاملہ جائز نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, وہ معاف نہیں کروانا چاہیے. اب دیکھیں مہر کی قسمیں ہیں. عمومی طور پہ جو مہر رکھوایا جاتا ہے وہ غیر معجل, یعنی بعد میں دینے والا لکھواتے ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعد میں جب چاہے دے دیں. اور ہمارے یہاں عرف یہی ہے کہ طلاق کے موت کی صورت میں ہی دینا لازم ہوتا ہے. اور ایک مہر وہ کہلاتا ہے مہر معجل, جلدی دینا, تعجیل, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی یہ ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے وہ مہر دیا جائے, لیکن اگر عورت راضی ہے بعد میں دینے پر تو اس میں بھی شرم کوئی حرج نہیں ہے. تو لہذا شریعت نے یہ مہر کی مقدار جو ہے کم سے کم ہے وہ بیان کی ہے, زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار نہیں,
ٹھیک ہے. اور 31 گرام 31 گرام چاندی کی جو قیمت ہے جس دور میں بھی آپ دینا چاہیں, بولے آج یہ مدنی چینل پہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور آج سے اگر 10 سال بعد یہ مدنی گلدستہ دیکھیں تو اس دور میں بھی اگر 31 گرام چاندی کی جو قیمت ہوگی وہ آپ کا کم از کم حق مہر ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اتنی مقرر کر سکتے ہیں, اس سے کم مقرر کرنے کی اجازت نہیں, زیادہ کی کوئی بھی حد.
دیکھیں بعض نکاح نامے آپ نے دیکھا ہوگا 3200 روپے آٹھانے.
جی جی یہ مشہور ہے,
3250 روپے یہ تقریباً تھا.
جی جی.
اور بعض نکاح نامے میں لکھا ہوتا شرع محمدی,
ٹھیک ہے
بھائی, کیا حق مہر جو بھی شرع محمدی
پرانے دور میں.
اب تو 3200 روپے آٹھانے جو ہے وہ رکھوایا, جس وقت رکھوایا تھا اس وقت اگر وہ 10 درہم کی قیمت نہیں بنتی تھی تو وہ مقدار پوری کرنی ہوگی,
ٹھیک ہے.
اور اگر صرف شرع محمدی لکھوایا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ شرع محمدی سے آپ کی کیا مراد ہے. اگر تو ان کے ذہن میں یہ کم سے کم حق مہر تو وہی دینا ہوگا, یا جو بھی بی بی فاطمہ الزہرا یا کسی ازواج مطہرات کا مہر مراد ہے تو وہ دینا ہوگا. عمومی طور پہ ایسا ذہن میں نہیں ہوتا, بالکل خالی ذہن ہوتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو ایسی صورت میں کون سا مہر دینا پڑے گا؟ مہر مثل. مہر مثل یہ کہلاتا ہے کہ اس جیسی عورت کا اس کے خاندان میں, جس کی بہن کزن وغیرہ اس کے خاندان میں جیسی عورت کا جو مہر رکھا گیا, اب وہ چاہے ہزاروں میں ہو لاکھوں میں ہو تو وہ مہر جو ہے شرعی طور پر دینا ہوگا,
ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ تھوڑا رکھا جائے اور اس کو ادا کر دیا جائے تاکہ یہ مسائل بھی نہ ہو, اور معلومات بھی لے لی جائے, مفتیان کرام کو بھی بتا دیا جائے اور بازار سے ریٹ بھی معلوم کر لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل آسانی رہے گی. نماز حاجات کس وقت پڑھنی چاہیے؟ میسج میں یہ پوچھا گیا.
دیکھیں جن اوقات میں نوافل پڑھنا منع ہے ان اوقات پہ نہ پڑھیں, اس کے علاوہ جب بھی صلاۃ الحاجات پڑھنا چاہیں تو تو پڑھ سکتے ہیں.
یہ کیا ہوتی ہے صلاۃ الحاجات؟ تھوڑا سا وضاحت فرما دیں.
دو رکعت نفل ہی پڑھی جاتی ہے, اس میں جو ہے وہ کوئی بھی کسی کی جائز حاجات ہو اس کے لیے اگر پڑھنا چاہے تو بڑا مجرب عمل ہے, پڑھنا چاہیے. کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نماز ادا کریں, لیکن اس میں یہ احتیاط کریں کہ مکروہ اوقات نہ ہوں. جن اوقات میں نوافل پڑھنا منع ہے, جیسے فجر کا وقت جب شروع ہو جائے
ٹھیک ہے,
تو اس سے لے کر سورج نکلنے تک جو ہے کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے دو رکعت سنت کے علاوہ. اسی طرح سورج نکلنے کا 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے, اس میں نہیں پڑھ سکتے. عصر کے فرض اگر پڑھ لیے تو اس کے بعد جو ہے وہ مغرب تک جو ہے وہ نفل نہیں پڑھ سکتے, تو اور زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے, تو ان اوقات کے علاوہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. شروع میں سوال ہوا تھا نماز اشراق اور چاش کا وقت بتا دیجئے, یہ تو اس کو بتایا جائے کہ جس کو نماز اشراق اور چاش کا معلوم ہو. نماز اشراق چاش کیا ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہیں کو معلوم نہ ہو, جیسے کہ ابھی صلاۃ الحاجات نماز حاجات کا تذکرہ آیا, تو اس طرح کی جتنی بھی نمازیں ہیں صلاۃ الاوابین ہے, نماز تہجد ہے وغیرہ وغیرہ, تحیت الوضو تحیت المسجد, یہ جتنی بھی نمازیں ہیں جو کہ نوافل ہیں اور سنت یا مستحب کا درجہ رکھتے ہیں, ان کی تفصیل الحمدللہ امیر اہل السنت کی کتاب مدنی پنج سورے جو ہم عام طور پر خریدتے ہیں جن میں 5 سورتیں ہوتی ہیں اور دیگر بھی معلومات درج ہوتی ہیں, الحمدللہ امیر اہل سنت نے بھی ایک پنج سورہ تصنیف فرمایا ہے مدنی پنج سورہ, کہ جس میں قرآن پاک کی صورتیں بھی موجود ہیں, بہت سارے دلچسپ مدنی پھول بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ نوافل کے حوالے سے بھی الحمدللہ ایک باب ہے جس کے اندر ان نوافل کا تذکرہ موجود ہے. بہت سارے اوراد و وظائف بھی اس مدنی پنج سورے کا حصہ ہیں. تو یہ کتاب اور ایک اور کتاب کی جس کا تقریباً ہم حوالہ دیتے ہیں نماز کے احکام, یہ دونوں ہی کتابیں ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے اور بہت ہی ضروری کتابیں ہیں. ان کے اندر جو مسائل اور جو باتیں درج ہیں انشاءاللہ وہ فائدہ مند ہیں, ہر مسلمان کو ان کی معلومات رکھنی چاہیے. تو مدنی پنج سورہ یا نماز کے احکام یا پھر جتنی بھی کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں, اپنے قریبی بک اسٹال سے رابطہ کیجیے, ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں, ورنہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی ایک اور کال چلائیے.
میں جب بھی نماز وغیرہ پڑھتا ہوں نا تو مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میں پتہ نہیں قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. ایک یہ سوال ہے, اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس ٹائم وضو کے دوران منہ دھوتے ہیں تو وہ کہاں سے لے کر کہاں تک منہ دھونا چاہیے؟
جی حضور,
دیکھیں ان کو خیال آتا ہے نماز پڑھتے ہیں کہ میں قرآن پاک صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں, تو یقین حاصل کر لیں, کسی قاری صاحب کو جو ہے وہ سنا دیں کہ میری نماز سنیں, میرا قرآن پاک سنیں کہ میں صحیح پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں.
ٹھیک ہے.
اور یہ ہر ایک کو میرا مشورہ یہ ہے کہ سنانا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بچپن سے نمازیں یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں تو اندازہ نہیں ہوتا, تو جب تک کسی کو سنائیں گے نہیں غلطی کا احساس نہیں ہوگا. تو ایک دفعہ سنا لیں گے اور قاری صاحب عالم صاحب آپ کو مطمئن کر دیں گے ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح پڑھتے ہیں, پھر خیال آپ کو خیال بھی نہیں آئے گا. اور اگر واقعی غلطیاں کرتے ہیں اور قرآن پاک درست نہیں پڑھتے تو درست پڑھنا سیکھیں باقاعدہ,
ٹھیک ہے,
مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے. اور مزید انہوں نے یہ سوال کیا چہرے کا دھونے کے حوالے سے, دیکھیں جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں,
جی جی,
جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک,
ٹھیک ہے,
یہ تھوڑی اس کے نیچے تک,
ٹھیک ہے,
یہ بال دھونا داڑھی کے مصحف میں ضروری, یہاں بالوں کو اندر کی طرف گلے کی طرف دبائیں گے, یہ تھوڑی ہے اس کے نیچے تک
دھونا ہے,
یہاں تک دو, اور ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک,
ٹھیک ہے,
یہ پورا چہرہ دھونا جو ہے وضو میں فرض ہے,
فرض ہوتا ہے, ٹھیک ہے حضور. اور قاری صاحب کہاں سے لے کر آئیں, قاری صاحب کے پاس حاضری کیسے دیں؟ تو دعوت اسلامی الحمدللہ اس حوالے سے بھی مدد کرتی ہے بالغ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے. مدرسۃ المدینہ بالغان اسلامی بھائیوں کے لیے مساجد کے اندر یا مختلف جگہوں پر گھروں کے اندر بھی, اور اسلامی بہنوں کے لیے پردے کی رعایت کے ساتھ مختلف گھروں میں الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو آپ وہاں تشریف لے جائیے, وہاں پر کسی طرح کی کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی اور قرآن پاک سیکھا اور سکھایا جاتا ہے, اور بھی بہت سارے دینی مسائل بھی سیکھے جاتے ہیں. تو آپ ان میں شرکت کریں گے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں, جو کہ عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد مساجد کے اندر لگائے جاتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک سنانے کا بھی موقع ملے گا. اگر غلطی ہوگی تو انشاءاللہ قاری صاحب آپ کی غلطی کی نشاندہی بھی کریں گے, اس کی درستی کی کوشش بھی کریں گے, اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری نمازیں اور دیگر عبادات بہتر ہو جائیں گی. یہ کال چلائیے.
بینک سے ہم ایڈوانس تنخواہیں لیتے ہیں، یہ 15 تنخواہیں 20 تنخواہیں بینک دیتا ہے ہمیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟
بینک سے لیتے ہیں، شاید ان کے امپلائی ہوں گے.
خیر اس کی وضاحت نہیں ہے.
جی جی.
دیکھیں اگر بینک میں یہ جاب کرتے ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ بینک میں کیسی جاب کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اگر بینک میں ایسی جاب کرتے ہیں کسی بھی طرح سود کا لین دین کرنا پڑ رہا ہے، اس کا حساب کتاب کرنا پڑ رہا ہے، یعنی کسی بھی طرح سودی کام میں معاونت ہو رہی ہے،
ٹھیک ہے،
تو ایسی نوکری کرنا ہی جائز نہیں.
صحیح.
اگر بینک میں ایسا کام کرتے ہیں جس میں ان کا سودی معاملات میں کوئی دخل نہیں، نہ کوئی معاونت ہے، جیسے کوئی چپڑاسی ہے، چوکی دار ہے، بینک کا ڈرائیور ہے، ان کی سودی معاملات میں کوئی مدد نہیں ہوتی، تو یہ نوکری کرنا ان کا جائز، ان کی روزی بھی حلال. تو اگر جائز نوکری ہے تو ایڈوانس میں بھی پیسے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر یہ صورت ہے ایڈوانس میں لینے سے، ان کی مراد یہ ہے کہ بینک ان کو قرض دیتا ہے،
جی، یعنی جس کمپنی میں ملازم ہے ان سے وصول کر لیتا اور ان کو قرض دے دیتا ہے.
جی جی. تو ان سے قرض لیتا ہے بینک سے،
ٹھیک ہے،
تو اور واپسی جو ہے اس کو زیادہ لٹانا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ تو سود ہو جائے گا جو کہ جائز نہیں.
ٹھیک ہے، بالکل جائز نہیں ہے. مقدس اوراق کہ جن پہ کلمات مقدسہ تحریر ہوتے ہیں، لکھے ہوتے ہیں، ان کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے؟
دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں.
ٹھیک ہے.
یا تو کسی جگہ جو ہے جہاں لوگوں کے پاؤں وغیرہ نہ پڑتے ہوں، وہاں جو ہے کھود کر وہاں دفنا دیا جائے، جس طرح قبر بنا کے دفنا دیتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں بہا دیا جائے، وہی طرح جیسے دریا یا سمندر وغیرہ ہے، کسی بوری وغیرہ میں اس کو ڈال دیا جائے اور اس میں کچھ سوراخ وغیرہ کر دیے جائیں،
ٹھیک ہے،
اور بھاری پتھر اس کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ اس کو تہ تک لے جائے،
ڈوب جائے وہ،
ڈوب جائیں.
ٹھیک ہے.
لیکن عمومی طور پہ ایسا تو لوگ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کناروں پر آ جاتے ہیں، پھر وہ بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے، اگر دونوں صورتیں نہ ہوں، جیسے باہر ممالک میں عمومی طور پہ یہ مسائل رہتے ہیں،
جی جی،
تو کسی پاک چیز سے اس کو واش آؤٹ کر کے، یعنی اس کا دھوون کسی پاک جگہ پہ گرا دیں، یعنی اس کو صفحے کو بالکل اب خالی سفر رہ گیا، اس کو ویسے جلا بھی سکتے ہیں، تو کسی چیز سے اس کو مٹا کر واش آؤٹ کر کے پاک جگہ
پانی میں ڈبو کر رکھیں دو تین دن، تو وہ
یہ بھی ہو، یا کوئی ایسا کیمیکل وغیرہ ہو تو اس کو بالکل صاف کر دے، ریموو کر دے، اور وہ خالی سفر رہ جائے گا، اس کو بلے جلا دیا جائے. تو یہ طریقے ہیں.
جی ایک اور کال چلائیے.
میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ ایک والد ہے، اس کے چار بیٹے ہیں، والد زندہ ہے اور بیٹا جوان ہو جاتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں تو ان کی بھی اولاد ہو جاتی ہے، تو اس والد کے چار بیٹوں سے ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے، جب فوت ہو جاتا ہے تو حق میراث جب تقسیم ہوتی ہے تو اس جس کے ابو فوت ہو گئے ہیں ان کو وہ حق نہیں دیا جاتا، تو اس کے بارے میں ذرا تشریح فرمائیں.
دیکھیں اول تو وارث کون ہوتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے.
جس شخص کا انتقال ہوا، مورث جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس کے انتقال کے وقت جو زندہ ہو وہ وارث کہلاتا ہے. وراثت تقسیم کرنے میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے جو سب سے قریبی رشتے دار ہے اس کو دیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
قریبی رشتے دار کی موجودگی میں دور والا محروم ہو جاتا ہے.
صحیح.
یہ شریعت نے اصول بیان کیے. اب والد کا انتقال ہوا، جیسا کہ انہوں نے مثال دی کہ ایک والد کے چار بیٹے تھے، ایک بیٹے کا انتقال والد سے پہلے ہوا، پھر والد کا انتقال ہوا. اب ظاہر ہے جب والد کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت ان کے تین بیٹوں میں جائے گی.
ٹھیک ہے.
مرحوم بیٹا جو پہلے انتقال کر گیا اس کی اولاد،
ٹھیک ہے،
یعنی پوتا پوتیوں کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا پوتی کو حصہ نہیں ملتا.
ٹھیک ہے.
تو ایسی صورت میں یہ کرنا چاہیے، اول تو والد کو ہی یہ کرنا چاہیے کہ اگر ان کے کسی بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ علماء نے بیان کیا ہے، یا تو ان کے لیے کچھ وصیت کر جائیں
تاکہ پوتا پوتیوں کو کچھ
ملے، یا زندگی میں ہی کچھ نہ کچھ ان کو دیکھ کے شریک قبضہ دے دیا جائے
تاکہ
ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہو.
ٹھیک ٹھیک.
اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو، اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں نہیں ہوتی، نہ والد اپنی زندگی میں کچھ کر کے جاتے ہیں نہ وصیت کرتے ہیں، تو دیگر پھر ورثہ کو چاہیے کہ باہمی رضامندی سے، جو بھی عاقل بالغ وارث ہیں وہ اگر ان کو کچھ دیں گے تو یہ مستحب ہے، ثواب کے حقدار ہوں گے. اگرچہ دینا ان کو لازم نہیں ہے،
ٹھیک
ہے، وراثت میں ان کو حصہ نہیں مل رہا، لیکن دے دیں تو اچھی بات ہے، تو یہ مستحب ہے.
ٹھیک ہے. امید ہے کہ مسئلہ سمجھ چکے ہوں گے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، خیر خواہی بھی ہے اور ان کی بھلائی بھی ہوگی انشاءاللہ عزوجل. اسلامی بہن جو ہے وہ گھر میں کھلے آسمان تلے نماز پڑھ سکتی ہے؟
جی ہاں، نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ لے. پھر بھی بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ چار دیواری کے اندر
گھر کے اندر
ہی جا کر.
ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے.
اوڑھ ہی کے عدت کے حوالے سے رہنمائی پلیز فرما دیجیے.
بوڑھی عورت کی عدت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوگی؟
دیکھیں بوڑھی عورت چاہے کتنی بھی عمر ہو چکی ہو،
ٹھیک ہے،
اگر تو ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے.
ٹھیک ہے،
عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے جو ضعیف عورتیں ہوتی ہیں وہ عدت کرتی نہیں ہیں،
اس کو اہمیت دی نہیں جاتی،
اہمیت ہمیں اب ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں، کیونکہ یہ سوگ ہے.
ٹھیک ہے،
اور سوگ کرنا ان پہ ضروری ہے، لازم ہے. موت کی عدت میں سوگ ہوتا ہے یا 3 طلاق کی عدت میں سوگ ہوتا ہے، تو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت گزارنی ہوگی. اگر بوڑھی عورت کو جو ہے وہ طلاق ہو چکی ہے اور ان کو حیض نہیں آتا، جیسے 55-60 سال یا اس سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی جو عدت ہوگی وہ 3 ماہ ہوگی، یعنی 3 مہینے عدت گزاریں گی.
اسلامی جو مہینے،
یہ طلاق کی عدت ہے، 3 مہینے گزاریں گی، اور انتقال ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن.
ٹھیک ہے،
اس میں یہ دیکھیں گے اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو ظاہر چاند کا حساب کریں گے،
ٹھیک،
4 مہینے 10 دن، اور اگر بیچ کی تاریخوں میں انتقال ہوا تو پھر چاند کا حساب نہیں کریں گے، دن پورے کریں گے، یعنی 130 دن پورے کرنے.
ٹھیک ہے، اور 3 ماہ والی صورت میں بھی
چاند کی پہلی تاریخ کو اگر طلاق دی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ 3 مہینے عدت ہوگی چاند کے حساب سے بوڑھی عورت کے لیے جس کو حیض نہیں آتا 55-60 سال، اور اگر جو ہے وہ بیچ کی تاریخوں میں اس کو جو ہے طلاق دیے تو 90 دن عدت پوری کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے جی، کال چلائیے.
میں محمد مصطفیٰ ابتاری طبہ سلطان پور سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا سچے کا گوشت گھر والے کھا سکتے ہیں، اور کیا وہ جس کے لیے سچکا کیا جا رہا ہے اس کا سچکا والے جانور پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے؟
یہ عام صدقے کی بات کر رہے ہیں؟
جی جی،
نفلی صدقے کی،
عقیقے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنے والا معاملہ.
دیکھیں خود کھا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب صدقہ کیا ہے تو باہر ہی دے دیا جائے، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور جس کا صدقہ نکالنے ہیں تو نیت ہی کافی ہے، ہاتھ پھیرانا ضروری نہیں.
ٹھیک ہے،
اگر ہاتھ پھیرائے بغیر بھی صدقہ دے دیا تو صدقہ ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، عقیقے کے اندر بھی ایسے ہی ہے،
عقیقے کے اندر بھی ہاتھ پھیرانا شرن ضروری نہیں.
صدقات واجبہ میں تو باہر ہی دینا ہوگا.
جی، صدقہ جیسے منت مانی تھی، میرا بچہ صحیح ہو گیا تو میں یہ صدقہ و خیرات کروں گی، یا یہ تقسیم کروں گی، جانور ذبح کروں گی، تو یا کروں گا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ باہر ہی شریف فقیر کو ہی دینا لازم ہوگا.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے.
پوچھنا تھا ایک مسئلہ کہ جائے نماز پر استری کرنا چاہتا ہے.
جائے نماز پر استری کرنا، یعنی گھر میں کوئی بنی ہوئی اور اس پر کپڑے،
شریف طور پہ جائز ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ نہ کیا جائے.
ٹھیک ہے،
خاص طور پر جب اس میں خانہ کعبہ یا اس طرح کے گنبد شریف وغیرہ بنا ہو تو اس طرح نہ کیا جائے، اس کو بے ادبی تصور کیا جاتا ہے، ورنہ شرن جائز.
جی، ایک اور کال چلائیے.
ہاتھ کا بوسہ لینا جائز ہے؟
جی، ہاتھ کا بوسہ لینا جائز ہے، جیسے علماء و مشائخ کا، پیر و زام کا لیا جاتا ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے.
سر سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو لکھی کمیٹی ہوتی ہے، یہ جو موٹر وغیرہ دیتے ہیں 1000 روپے جمع کروا کر، یہ مناسب ہے یا اس میں سود آتا ہے یا اس میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں؟
کافی دنوں بعد سوال آیا لکھی کمیٹی کا.
جی، لکھی کمیٹی یہ موٹر سائیکل والی کمیٹی ہوتی ہے، جس کی کمیٹی کھلتی ہے تو اس کو پکیا کمیٹی بھرنی نہیں ہوتی، پھر موٹر سائیکل مل جاتی ہے، تقریباً اس طرح کی
مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں،
لہٰذا شرعی طور پہ جو رائج ہے ہمارے یہاں لکی کمیٹی یہ جائز نہیں، موٹر سائیکل والی لکی کمیٹی جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اور دارالافتاء اہل سنت سے جو ہے اس پر تفصیلی فتویٰ بھی جاری ہو چکا ہے اس کے ناجائز ہونے پر.
ٹھیک ہے، کئی مرتبہ ہمارے سلسلے میں سوالات ہوئے، احکام تجارت جو ہمارا سلسلہ ہے اتوار کے دن پیش کیا جاتا ہے، اس میں بھی سوالات ہوئے اور متعدد مرتبہ اس کا رد کیا گیا، اور امید ہے کہ کئی مسلمانوں نے اس سے خلاصی حاصل کی ہوگی، بچے ہوں گے، اس کو چھوڑ دیا ہوگا، ختم کر دیا ہوگا. تو جو بھی کام کریں، جو بھی کاروبار کریں، تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی لیتے رہا کریں، مفتیان کرام سے پوچھتے رہا کریں. الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے ہیں، دارالافتاء اہل سنت کی فون سروس ہے، دارالافتاء اہل سنت میں آپ آ کر بالمشافہ بھی مفتیان کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ مختلف ذرائع سے شرعی رہنمائی فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو آپ پوچھتے رہیں گے، ساتھ اٹیچ رہیں گے، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ معلومات حاصل ہوتی رہیں گی اور رزق حلال اور اچھے کام کرنے کی توفیق ملتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے.